دیکھتے ہیں تفسیر آیت نمبر 56 سے سورۃ الانعام. سورۃ الانعام آپ کو بتایا تھا میں نے کیا اس کا موقع تھا, کیا کس وقت, کیا ٹائمنگ تھی جب یہ سورہ نازل ہوئی ہجرت سے ایک سال پہلے. کس کو مخاطب کر رہی ہے؟ مشرکین مکہ کو. کس چیز کے اوپر سب سے زیادہ اس میں فوکس ہے؟ توحید کے اوپر, شرک کی ممانعت پہ. اور جو وہ سمجھ لینا مکن پیریڈ کا لاسٹ ٹائم چل رہا ہے, 10-11 سال تقریباً ہو چکے ہیں تبلیغ کرتے ہوئے, دعوت دیتے ہوئے, اور وہ ڈھیٹوں کی طرح صرف معجزے ہی مانگتے جا رہے ہیں, مانگتے جا رہے ہیں, اور اس کے اوپر جوابات آپ پچھلی سبق میں بھی دیکھ چکے ہیں. اب بھی آپ دیکھیں گے دلائل توحید کے دیے جا رہے ہیں. اسی لیے آپ بار بار دیکھتے ہیں نا, کل 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 بار بار آ رہا ہے, اے دیجیے اب ان کو یہ کہیں, آپ ان کو یہ کہیں, آپ ان کو یہ کہیں. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کہہ دیجیے, کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. انی, بے شک میں, نوہی تو, میں تو منع کر دیا گیا ہوں, میں تو روک دیا گیا ہوں. کس چیز سے؟ ان اعبد, کہ میں عبادت کروں. کس کی؟ الذین تدعون من دون اللہ, ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. مجھے تو بھائی اس سے منع کر دیا گیا, میں تو اس چیز سے روک دیا گیا, میرے رب نے مجھے اس چیز سے روک دیا. یہ کیوں کہا جا رہا؟ کیونکہ ہر قسم کی آفرز مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکے تھے, ہر قسم کے لالچ, ہر قسم کا ٹارچر, وارننگز, پھر کوئی ایسا حربہ نہیں تھا جو انہوں نے یوز نہ کیا. آخر کار انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی آفر کیا کہ گیو اینڈ ٹیک پہ بھی آ گئے ہوئے تھے کہ چلو کچھ لو کچھ دو کی پالیسی کر لیں. اتنا بھی کیا ریجڈ ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنا سٹانس لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ بھائی میں نے ذرا بھی نہیں اس میں لچک دکھانی, تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی, تو آپ ایسا کریں صرف ہمارے بتوں پہ ایک دفعہ ہاتھ رکھ دیں. یعنی صرف یہ ہو جائے گا چلو انہوں نے ان کو بھی ایکسیپٹ کر لیا. ٹھیک ہے, آپ اپنا کرتے رہیں لیکن بس ایک دفعہ ہاتھ رکھ دیں, اس سے ہی ہمارے لیے کافی ہے. تو نہیں, اس میں کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا توحید میں. یہ نہیں کہ چلو اس طرح یہ تھوڑا مان جائیں گے, چلو اس طرح یہ لوگ تھوڑے کافر لوگ تھوڑے نرم پڑ جائیں گے, ہماری مخالفت تھوڑی چھوڑ دیں گے, تو کوئی بات نہیں, تھوڑا بہت کمپرومائز کر دیجیے. نہیں, کمپرومائز توحید میں نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ آپ ان کو کلیئرلی بتا دیں, میں تو نہیں ان کی پوجا کرتا, میں نہیں ان کی عبادت کرتا, جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. نوٹ کریں آپ ایک بات, میں عبادت نہیں کروں گا, مجھے روک دیا گیا, جن کو تم پکارتے ہو. یہ نہیں کہا گیا جن کی تم عبادت کرتے, تعبدون من دون اللہ نہیں کہا گیا, تدعون, تم پکارتے ہو. اس کا مطلب آپ کو کیا سمجھ آتا ہے کہ دعا کرنا بھی عبادت ہے. دعا جو ہے مخل عبادت ہے نا, عبادت کی جو یعنی جو جسٹ ہے وہ دعا ہے. جب ہم توحید کے اوپر بات کرتے ہیں نا, تو ہمارا ایک لمیٹڈ ذہن ہے, یا توحید اس کا الٹ کیا ہو گیا, شرک. تو جب ہم شرک کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تو ہمارا ایک لمیٹڈ ویژن ہے. شرک ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ کوئی بت کھڑا ہو اس کے آگے جھکنا جو ہے نا, یہ شرک ہے. ٹھیک ہے, وہ شرک ہے, لیکن شرک اس اتنا سا لمیٹڈ چیز نہیں ہے. شرک اس سے بہت زیادہ, اس کا سرکل نا بہت بڑا ہے, بہت ساری چیزیں شرک میں آ جاتی ہیں. ہم یہاں تک تو سارے مسلمان اس چیز کو مانتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, کسی بت کے سامنے کھڑے نہیں ہونا, کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں, کسی بت کے سامنے نہیں, اس سے ہمیں اندر سے ایک نفرت ہے جی. لیکن شیطان کہاں سے شرک ہمارے اندر لے آتا ہے, اس کو پتا یہ بتوں کے سامنے تو سجدہ نہیں کریں گے. وہ اللہ تعالی کی صفات میں ہم سے شرک کرا لیتا ہے. اللہ کی صفات میں, اللہ کی صفات کون سی ہیں؟ یہ جو اسماء حسنہ ہے نا, یہ سارے اللہ تعالیٰ کی صفات ہے, ان میں شرک کرائے گا. یاد رکھیں, بی ویری کیئرفل, آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہونا چاہیے کہ شرک کیا ہے, کیونکہ شرک بال برابر باریک ہو کے اندر کریپ ان کر جاتا ہے, اور انسان ذرا سے شرک کے ساتھ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. شرک صرف اللہ کو ایک ماننا, یہ تو اس کی ذات میں توحید ہے کہ اللہ کو ایک مان لیا، لیکن اس کی جو جتنی صفات ہیں ان میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا کہ سوائے اس کے یہ صفات کسی اور میں نہیں، یہ بھی ضروری ہے. خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، عالم الغیب وہ ہے، نفع و نقصان اس کی مٹھی میں ہے، حاجت روا وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، فریاد رس وہ ہے، اٹھتے بیٹھتے جس کو پکارا جائے، جس سے خوف کھایا جائے غائبانہ طور پہ، امیدیں جس سے رکھی جائیں، جس پہ بھروسہ کیا جائے، وسیلے کے بغیر جس سے دعائیں مانگی جائیں، جس کے آگے رکوع اور سجدے کیے جائیں، جس کے نام کی نظر و نیاز کی جائے، جس کے آگے جھکا جائے، قانون بنانے کا حق جس کو ہو اور سب جس کے محتاج ہوں اور جس پہ کسی کا زور نہ چلتا ہو، کوئی زبردستی نہیں کر سکتا ہو، یہ ہے توحید، یہ سب ماننا توحید. لیکن پھر ہم کیوں ایسے کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات میں اوروں کو شریک کر لیتے ہیں؟ اور بہت یہ چیز ہمارے اندر ایک کمزوری سمجھ لیں، ایمان کی کمزوری سمجھ لیں کہ اتنی ہمارے مسلمانوں میں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر اس طرح کی چیزیں ہمارے اندر بہت کامن ہیں. اب یہ ایک بڑی ایک پیاری سی بچی نے ایک ای میل لکھی کہ اس نے مجھ سے کچھ مسئلے کا پوچھا تھا، آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ دیکھیں کس طرح سے ہم اپنی عام زندگی میں کیسے شرک کر جاتے ہیں. تو اس نے لکھا کہ بھئی میں ایک اس طرح سے جاب کرتی ہوں اور وہاں پہ جاب میں میں حجاب لیتی ہوں، تو حجاب لینے کی وجہ سے مجھے تو بڑی مشکلات ہیں، اور تو اب میں سوچتی ہوں کہ حجاب اتار دوں تو آپ اس میں کیا کہتی ہیں؟ اور میری امی بھی کہہ رہی ہیں کہ بھئی اپنی زندگی کو رسک پہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، اور ایک شیخ نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دو، اس لیے آپ حجاب اتار دو. اب آپ دیکھیں صرف یہ میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کا یہ چیز ہوگی ذہن میں، اس طرح کے انہوں نے کہیں نہ کہیں یہ بات سنی ہوگی یا خود ذہن میں خیالات آتے ہوں گے. تو اس سارے اگر آپ کے سامنے یہ سینیریو آئے تو اس میں کیا نظر آتا؟ کیا اللہ پہ بھروسہ نظر آ رہا ہے؟ کیا اللہ کو رازق ماننا نظر آ رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو حی اور قیوم اور بلکہ حیات دینے والا اور زندگی دینے والا اور موت دینے والا اللہ کو سمجھا جا رہا ہے؟ ہم کتنے آرام سے کسی اور کو زندگی اور موت کا مالک سمجھ لیتے ہیں، نفع اور نقصان کا مالک سمجھ لیتے ہیں، رزق کا مالک سمجھ لیتے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. ہم نے کسی اور کے ہاتھ میں سمجھا ہے کہ یہ حجاب اتاروں گی تو میرے رزق چلتا رہے گا، اگر میں نے حجاب لیا تو یہاں سے بھی فارغ ہو جاؤں گی، کہیں اور بھی نہیں رزق کے دروازے کھل رہے میرے لیے. تو کون ہے پھر رازق؟ میری نظر میں کون ہوا رازق؟ رازق تو یہی ہوگا ہے نا جو مجھے نوکری دے رہے ہیں، جن کے پاس میں نوکری کر رہے ہیں وہ میرے رازق ہیں. اللہ کا اس کے اندر کیا ہے؟ جس نے رازق اللہ کو سمجھا اس کو تو پرواہ ہی نہیں، وہ دیکھ رہا ہے اس کو بھی تو یہاں سے بھی اللہ نہیں رزق دینا ہے، اگر آج میں ادھر جاب کر رہی ہوں تو ادھر بھی رزق مجھے اللہ دے رہا ہے، یہ نہیں دے رہے کمپنی والے، اگر میں یہاں سے فارغ ہو جاتی ہوں تب بھی اللہ نہیں دینا، کہیں اور کا دروازہ بھی اللہ نہیں کھولنا، کوئی اور نہیں کھولے گا میرا دروازہ جو میری شکل دیکھے گا اور پھر کھولے گا، کسی اور کے بس میں ہی نہیں ہے مجھے کوئی نفع پہنچانا اور کسی اور کے بس میں ہی نہیں ہے مجھے کوئی نقصان دینا، یہ اعتماد یہ عقیدہ کہاں گیا؟ تو ہم مانتے تو ہیں ایک خدا ہے، لیکن وہ خدا اینٹیٹی کیا ہے؟ وہ بس آسمانوں پہ ایک بیٹھا ہوا خدا، وہ وہاں پہ رہے، باقی ہم دنیا کے کام تو ہم نے اپنے خود کرنے ہیں نا، اور دنیا میں یہ مجھے نوکری دینے والے ہیں، یہ ان کے ذریعے میرے گھر کا کھانا پینا چلتا ہے، یہاں سے پیسے آتے ہیں تو کھانا پینا چلتا ہے. وہ اس نے کہا میں کیسے سپورٹ کروں گی اپنی فیملی؟ اب آپ مجھے بتائیں اللہ اکبر، پھر شرک کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے شرک پھر؟ نفع اور نقصان کا مالک ہی اگر کسی اور کو سمجھ لیا، اب پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ توحید پہ؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ واقعی ہم اللہ تعالیٰ کو صرف اوپر سمجھتے ہیں اور زمین کے اوپر ہم خود ہی خدا ہیں یا کوئی اور ہے خدا جو ہمارے جیسے انسان ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ واقعی اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں، کیا ہمارا ایمان اس جگہ پہ اتنا مضبوط ہے ان باتوں میں؟ تو اس لیے توحید جو ہے نا ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ جس کو سمجھ لیتے ہیں کہ توحید جس کے اندر ہوگی، جس کے اندر ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا. ایسے ہی بات نہیں ہے, یہ بہت زبردست بات ہے, اس کو اندر راسخ کرنا پڑتا ہے. ہم توحید کو اصل میں سمجھے ہی نہیں, اس لیے ہم نے کہا چلو ہم نے تو کلمہ پڑھا ہی ہوا ہے ہم بھی اس میں شامل ہو گئے. او بھائیو, کلمہ تو اس نے بھی پڑھا ہوا ہے جو کہ سب سے نیچے جہنم میں ہوگا, جس کا نام منافق ہے, کلمہ تو وہ بھی پڑھتا تھا. توحید کو سمجھے کہ توحید کیا ہے, ہم آج تک کلمے کو ہی نہیں سمجھے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہی نہیں, اس کی صفات میں بھی یہیں پہ تو مشکل آتی ہے کہ ہم اس کی صفات میں اس کو اکیلا نہیں سمجھتے کہ وہ ہی اکیلا ہے ان صفات کا مالک, کوئی اور اس میں نہیں ہے شامل. یہاں سے پرابلم شروع ہوتی ہے. تو کہہ دیجئے میں روک دیا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں ان ہستیوں کی جن کو تم پکارتے ہو, یعنی ان سے تم دعائیں مانگتے ہو, ان کو تم حاجت روا مشکل کشا, تم اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے والا ان کو سمجھتے ہو, اور یہی تو عبادت ہے. آج ایک نرسری کلاس کے بچے کا جو ایمان ہے نا, یعنی توحید کا جو اس کا ویژن ہے, اتنا ہی میرا اور آپ کا بھی ہے. کیا فائدہ ہوا, ہم نے کیا سیکھا اگر ہمیں یہی نہیں پتا کہ کیا ہوتی ہے توحید. بس بدھ کے آگے نہیں ہم نے سجدہ کرنا, چلو جی ہم ایمان والے ہو گئے. اور جہاں ایمان والوں کی خوشخبریاں آ رہی ہیں ہم بڑے مطمئن ہو رہے ہیں, یہ جی ہمارے لیے ہیں, رتی برابر ایمان اندر ہے نہیں. یہ سیکھنے کی ضرورت ہے, اس کو بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کا یقین اپنے اندر بٹھانے کی ضرورت ہے کہ بار بار یہیں سے شیطانوں میں پھسلائے گا. اللہ تبع اہواءکم, کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا, یعنی جو یہ تمہاری خواہشات پر مبنی دین ہے, خواہش بیس دین ہے, اور کیا اس کی کوئی دلیل تھوڑا ہی ہے. اپنی ڈیزائرز کے اوپر ایک بنا لی ہے میں بت اور ان سے ہی سوچ لیا ہوا خود ہی. قد دللت اذا وما انا من المهتدین, اگر میں نے ایسا کیا تحقیق میں بھٹک گیا تب, اگر میں نے ایسا کیا تمہاری بات مان لیتا ہوں تو میں تو پھر خود بھٹک جاؤں گا, اور میں تو خود ہدایت والوں میں سے نہیں ہوں گا. قل کہہ دیجئے انی علی بینۃ من ربی, کہہ دیجئے آپ ان کو بتا دیں میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل کے اوپر ہوں, یعنی میں تو قرآن کے اوپر. روشن راستہ کون سا ہے, واضح دلیل کون سی ہے, قرآن. میں تو قرآن پہ ہوں, اس کی تعلیمات میرا عقیدہ ہے. کیا صرف پڑھنے کے لیے, صرف پڑھنے کے لیے, صرف برکتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں, ان کو ماننے کے لیے, ان کو فالو کرنے کے لیے. تو میں تو اس کے اوپر ہوں, یہ ہے روشن دلیل, میرے پاس تو واضح دلیل آ گئی, مجھے تو کوئی کنفیوژن نہیں. وہ کذب تم بھی, اور تم نے اس کو جھٹلا دیا, تم نے نہیں مانا, اور الٹا کیا کہہ رہا ہے, لے آؤ عذاب نا, لے آؤ عذاب. ہمارے تو کان پک گئے ہیں سن سن کے, عذاب آ رہا ہے, عذاب آ رہا ہے, بھائی لے آؤ نا عذاب ہمارے پاس. یہ کہتے تھے 10 سال سے تم ہمیں عذاب کی باتیں بتا رہے ہو, تو لاؤ پھر. اچھا آ گیا تمہارا عذاب, کہاں ہے تمہارا عذاب. اس طرح سے یعنی مذاق اڑاتے تھے, استہزاء کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, اے نبی آپ کہہ دیں, ماں آئندی ماں تستاجرون نبی, میرے پاس نہیں ہے جس کی تم جلدی مچاتے ہو, جس کو تم جلدی مانگ رہے ہو. تستاجلون ہے نا, سین اور تا میں نے کہا تھا نا شروع میں آ جائے, تا تو تم کے لیے, سین اور تا شروع میں آ جائے تو کیا, مانگنا کسی چیز کا, جس کو تم جلدی مانگتے ہو. تم کہہ رہے ہو لے آؤ لے آؤ لے آؤ, تو میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے وہ. اب آپ دیکھ لیں کہ نبی اپنی منہ سے فرما رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, میرے اختیار میں نہیں ہے. اسے آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ نبی کے پاس بھی کوئی سپر نیچرل پاورز نہیں ہوتی جیسے ہم سمجھتے ہیں, وہ جو چاہیں گے کر دیں گے, لیکن ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ انہوں نے گھمائی تو وہ جو بھی ہو گیا. نہیں, اختیار سارا اللہ کے پاس ہے. ان الحکم الا للہ, نہیں حکم مگر اللہ کے لیے, یعنی رول اللہ کا ہی ہے, فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں, کب عذاب بھیجنا ہے کب نہیں بھیجنا, عذاب بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا, یہ سب اللہ کے پاس ہے, اس کا حکم چلتا ہے, میرا حکم نہیں چلتا. اس سے واضح زیادہ بات کیا ہو سکتی ہے. یقص الحق, وہ حق بیان کرتا ہے, وہ حق واضح کرتا ہے. وہو خیر الفاصلین, اور وہ ہے بہترین فیصلہ کرنے والا, وہ ہی فیصلہ کرے گا, اس لیے میں اس کے اوپر فیصلہ چھوڑ رہا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں فیصلہ کرنا نہیں ہے کون سی ڈیٹ کو کون سے ٹائم کو تمہارے پاس عذاب آئے گا. اب دیکھیں نا کتنی ایک انسان کے لیے اس قدر ایک مشکل ہے نا یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق ہے, لیکن اب جب آ کے کافر کہہ رہے ہیں لے آؤ نا جلدی وہ عذاب لے آؤ جلدی, تو دل چاہے گا نا کہ اب لا کے ان کو دکھا دیا جائے. ابھی اتنا مانگ رہے نا روزانہ کہتے ہیں لے آؤ نا عذاب لے آؤ نا عذاب, تو دل تو چاہے گا نا کہ ان کو ایک دفعہ ان کو مزہ چکھا ہی دیا جائے, جس کا یہ روزانہ انہوں نے شور مچایا اور ہنستے ہیں اور پھر باتیں بناتے ہیں اور مانگ رہے ہیں. اور ایون ابو جہل نے کہا تھا کعبے کا پردہ پکڑ کے کہنے لگا اللہ اگر یہ حق ہے نا تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر عذاب لیا اگر یہ حق ہے, یعنی یہ دین جو ہے. اس طرح وہ عذاب مانگتے تھے, ایک طرح سے کہنے کا طنز تھا نا کہ یہ تو حق ہے ہی نہیں ورنہ ہم تھوڑی ایسے مانگتے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, قل اے نبی آپ کہہ دیں لو ان عندی اگر ہوتا میرے پاس ماں جو تستاجلونا جس کی تم جلدی کرتے ہو, کس کی جلدی کر رہے تھے بولو, اگر میرے پاس یہ ہوتا جس کی تم جلدی کر رہے ہو یعنی عذاب, اگر میرے پاس عذاب کا فیصلہ ہوتا اگر میرے پاس عذاب میرے اختیار میں ہوتا لقودی الامر البتہ فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا, تو اس عذاب کا فیصلہ میں تو کر دیتا بینی و بینکم تمہارے اور اپنے درمیان میں یہ فیصلہ چکا دیتا, ٹھیک ہے میں تمہارے آگے پھر لے آتا عذاب میں تمہیں دکھا دیتا اور میں تو تمہیں مہلت نہ دیتا. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی آپ ان سے کہہ دیں, جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ انسان پھر سوچتا ہے کہ ان کو دکھائی کیوں نہ دیا جائے, تو اس سے یہاں پہ ایک بات بڑی گہری پتہ چلتی ہے اور وہ یہ کہ انسان کے ہاتھ میں اگر عذاب کا فیصلہ ہوتا چاہے کوئی نبی ہے چاہے کوئی ولی ہے چاہے کوئی بھی ہے, لیکن اگر کسی انسان کے ہاتھ میں فیصلہ ہوتا اس کا اختیار ہوتا عذاب دینے کا, تو کسی انسان میں بھی اتنا تحمل اتنی بردباری اتنی برداشت نہیں ہے جیسی کہ اللہ تعالیٰ میں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پھر بھی مہلت دیتا ہے ٹائم دیتا ہے ڈھیل دیتا ہے, ان کو چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح پلٹ آئیں, اللہ کی رحمت کا اس کے تحمل کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا کہ کب اگر کسی کے اوپر فیصلہ کرنا ہے عذاب کا تو کب وہ عذاب آئے, انسانوں کے ہاتھ میں نہیں یہ دیا. ہمارے جیسے انسانوں کے ہاتھ میں ہو تو ہم تو دو چار دن بعد ہی سن کے کہیں گے اچھا ٹھیک ہے ابھی میں تمہارا صحیح کر دیتی ہوں صفایا کر دیتی ہوں ابھی آ جاتا ہے عذاب پھر دیکھنا تمہیں کیسا مزہ آئے گا نا. ہمارے جیسے لوگوں تو بالکل ہی برداشت نہیں ہوتی, ہم تو دو چار ہی دوسرے کی بات سن کے اور اس کے بعد صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ اس کی عظمت دیکھیں اور اس کا صبر دیکھیں کہ وہ انتقام لینے کی طاقت کے باوجود اپنا ہاتھ روکے رکھتا ہے, وہ عذاب دینے کا زور اس کے پاس قدرت ہے, قدرت ہونے کے باوجود کہ وہ عذاب بھیج دے اس کے باوجود وہ برداشت کرتا ہے اور مہلت دیتا ہے. کتنی بڑی یہ بات ہے, تو اے اللہ تو کس قدر حلیم اور کس قدر بردبار ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیں کہ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا میں تو بھیج دیتا تمہارے لیے, میں تو فیصلہ کر دیتا تمہارا. واللہ عالم بالظالمین, اللہ جانتا ہے زیادہ جانتا ہے وہ ظالموں کو, اس کو پتا ہے کہ کس کو مہلت دینی ہے کون پلٹ آئے گا کون ایمان لے آئے گا, یہ اللہ کو پتا ہے اور ظالموں کو بھی وہ جانتا ہے پھر بھی ان کو ٹائم دیتا ہے برداشت کرتا ہے اور اس کو پتا ہے ظالموں کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ, اب یہ آگے جو ہے نا اللہ تعالی کی کمال قدرت اس کے علم کے اوپر بات ہے. عِندَهُ پاس اس کی ہے, اچھا ابھی ایک بات ہوتی ہے, جیسے میں آپ کو مثلا کہوں کہ میرے پاس مثلا چابی ہے, اور یہ کہا جائے پاس میری ہی ہے چابی, دونوں میں فرق ہے نا. تو آئندہ جو شروع میں لایا گیا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ صرف اللہ کے پاس ہے, زور آ گیا بات میں, صرف اسی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. آئندہ سے بات شروع کی ہوئی, ورنہ دیکھیں آپ آئے تھے کہاں, آئندہ سے تھوڑی شروع ہوتی ہے کوئی بات آ رہی ہے نا, آئندہ تو بعد میں آتا ہے. مفاتح الغیب آئندہ ہو بھی ہو سکتا تھا, لیکن آئندہ ہو اس کے پاس ہے. کیا مفاتح الغیب, کنجیاں غیب کی, غیب کے خزانے جہاں پہ ہیں نا, اس کی جو وہ کسی جگہ پہ جہاں پہ ایک امیجن کریں, سوچیں کہ جہاں پہ غیب ہے وہ جس جگہ لاک ہے, اس لاک کی چابی بھی اللہ تعالی کے پاس ہے, چابیاں اس کی اللہ کے پاس ہے. جتنی غیب کی باتیں, جتنی غیب کی بات ہے ان کی, وہ کسی لاک میں ان کی چابیاں بھی, لا یعلمہا, نہیں کوئی جانتا ان مفاتح کو الا ہوا مگر وہ. یعنی سبحان اللہ, غیب کو تو چھوڑیں, وہاں تک تو کسی کی پہنچ, کس کی ریچ ہونی ہے, اس کی چابیوں تک بھی کسی کی ریچ نہیں ہے کہ وہ اس کی چابی تک ہی پہنچے. سمجھے بات کو ہمارے لیے آسان لفظوں کے اندر. یعنی وہ غیب اتنا زیادہ چھپا ہوا ہے, کوئی اس تک ریچ کر ہی نہیں سکتا. اور غیب کیا چیز ہوتی ہے, ہم یہ سوچ لیتے ہیں نہیں غیب کی باتیں تو فلاں بھی بتا دیتا ہے. اچھا پروگرام ٹی وی پہ آتے ہیں غیب کی باتیں اور اس طرح کی چیزیں, بھائی غیب کی باتیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ, اور آپ نے پچھلے آیتوں میں پڑھ بھی لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں میرے پاس غیب نہیں ہے, میں نہیں غیب کو جانتا. کون جانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. لا یعلمہا, کوئی نہیں جانتا, الا ہوا مگر وہی. لیکن اب آپ کہیں گے وہ بھی غیب, دیکھیں وہ تو انہوں نے بتا دیا کہ کل بارش ہوگی تو یہ تو غیب ہو گیا. نہیں, وہ غیب نہیں ہے. دیکھیں ان کو آثار نظر آئے, جب اسباب نظر آ جائے اس کے بعد ان سے کچھ کیلکولیشن کر کے بتا دینا, وہ غیب نہیں ہوتا. اب انہوں نے دیکھ لیا بادل چل رہے ہیں, یہاں سے آ رہے ہیں, اب سیٹلائٹس ہیں, ان سے دیکھا انہوں نے وہ چل رہے ہیں, اور وہ ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر آج کہیں کہ ایک مہینے بعد فلاں ڈیٹ کے اوپر فلاں وقت میں اس وقت اتنی بارش ہوگی, وہ غیب ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے کوئی اسباب نہیں ہے اس وقت. لیکن ایسا تو کوئی نہیں کہہ رہا ہوتا, وہ تو آج کا بتا دیں گے, کل کا بتا دیں گے, فلاں جگہ سے چلے ہوئے ان کی اتنی رفتار ہے, اتنی سپیڈ پہ چل رہے ہیں, اس دن تک یہاں پہنچیں گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ٹرین چلے, مثال کے طور پہ کہیں دور کی نیو یارک سے چلتی ہے ٹرین اور یہاں پہنچتے تو کتنی دیر میں پہنچے گی, وہ اس کی سپیڈ کیلکولیٹ کرتے ہیں ٹائم کے ساتھ, اس کو دیکھتے ہیں کہ اتنی دیر میں یہاں پہ پہنچ جائے گی. تو یہ تو ایک یعنی اسباب کو دیکھ کے کیلکولیٹ کرنا وہ ایک الگ بات ہے. اسی طرح ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ ظاہر ہے, وہ ظاہر ہو چکا ہے, اس کی جینڈر فارم ہو چکی ہے. اب ایک آلے سے لگا کے اس کو چیک کر لینا, اس کو کہہ دینا یہ جی انہوں نے بھی غیب بتا دیا, یہ صحیح نہیں ہے. وہ تو اس کی جینڈر بن چکی ہے. ہاں اگر ماں کے پیٹ میں کچھ ہے ہی نہیں ہے ابھی, اور کوئی بتا دے کہ ہاں اس وقت اس کا یہ بچہ پیدا ہوگا, وہ ایک غیب کی بات ہے. تو ایسے دعوے کرنا کہ مجھے تمہارے دل کی باتیں پتا ہیں, میرے اوپر ایسے جواب ظاہر ہو گیا, یہ شرک تک لے جاتی ہیں. ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے مفاتح الغیب پانچ چیزیں, پانچ چیزیں میں کیا کیا ہے, سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا رحم مادر میں کیا ہے. رحم مادر میں کیا ہے, آپ کہیں گے لو جی وہ بھی جانتا ہے, جو ریڈیولوجسٹ بھی جانتا ہے. نہیں, وہ تو آلہ لگا کے اس وقت دیکھ رہا ہے جب فارم ہو گیا ہے. سمجھ آ گئی نا بات. نمبر ٹو, سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا وہ کل کیا کرے گا. پلاننگ تو ہماری خیر کل کی کیا, دس دس سالوں کی ہماری پلاننگ ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, لیکن کوئی نہیں جانتا کہ کر سکے گا کیا نہیں کر سکے گا. آپ دن سٹارٹ کرتے ہیں آپ کی آج کے دن کی, کل کو تو چھوڑیں, آج کے دن کی پلاننگ کیا ہوتی اور کیا ہو جاتا ہے شام تک, اور آپ سوچتے ہیں دیکھو میں نے صبح کیا سوچ کے صبح کی تھی اور کیا بن گیا میرے ساتھ, کوئی بھی نہیں جانتا. نمبر تھری کیا بات ہے, سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا بارش کب ہوگی, یہ بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. نمبر فور, سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا وہ کس زمین پر مرے گا. نمبر 5 سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا قیامت کب برپا ہوگی. لیکن ہمیں یہ چیزیں جاننے کا شوق بہت ہوتا ہے اور اس کے لیے پھر ہم ڈفرینٹ لوگوں کے پاس جاتے ہیں, نجومیوں کے پاس, ان کے پاس, جی ہمیں بتا دیں کہیں سے ہمیں غیب کی خبر مل جائے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عراف کے پاس جاتا ہے, عراف کون ہوتا ہے؟ فارچون ٹیلر, جو غیب کی خبریں بتاتا ہے, بھائی تم یہ شادی کرو, یہ کرو, نہیں کرو, یہ کاروبار کرو, تو اس سے جا کے جب کچھ پوچھتا ہے تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. سوچے نماز ہی نہیں قبول ہوگی تو دعائیں کیا قبول ہوں, یعنی اس کی عبادت قبول نہیں ہو رہی. اور ہم نے آج سوری ٹو سے اس کو استخارے کا نام دے دیا کہ فلاں کے پاس میں جا رہی ہوں استخارہ کرانے کے لیے. استخارہ کیا کرانا ہے؟ ان کے پاس جا کے پوچھیں گے فلانی جگہ شادی کریں یا نہ کریں. اب وہ پتہ نہیں کس طرح اپنا حساب لگا کے پھر جو بتائیں گے کہ کریں کہ نہیں کریں, تو غیب بتا رہا ہے نا, وہ اس کو کیا پتا ہے کاروبار یہاں پہ کریں یا نہیں کریں. یہ ہے شرک. کسی اور کو بھی غیب کا جاننے والا جب آپ نے قرار دے دیا تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے نہیں, آپ نے اللہ کی اس صفت میں کسی اور کو بھی شامل کر لیا. لیکن یہ اتنی بری عادت کئی لوگوں کو ہوتی ہے, وہ اسے باز نہیں آتے. کتنی بڑی یہ بات ہے, اس سے بھی بڑی کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے گا اور اس سے کچھ پوچھے گا, پھر اس کی تصدیق کرے گا, پھر کہے گا ہاں واقعی دیکھا نا فلانے نے یہ کہا تھا نا, وہ عامل بابا نے یہ کہا تھا نا, تو اس نے اس چیز سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. کیا نازل ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ قرآن, دین, یہ شریعت. اس دین کا انکار کر دیا, اس قرآن کا انکار کر دیا. اور ایک بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجومی کاہن ہے, نجومی ہے نا, نجومیوں کے پاس جاتے. اب ہماری تو اتنی یہ کاروبار ہمارے ملک میں چلتا ہے کہ ہر وال پہ وال چاکنگ ہوئی تھی, نجومی فلاں, نجومی ناگر فنوانا, پتہ نہیں کیا کیا, اتنا نجومیوں کا کاروبار. تو فرمایا نجومی کاہن ہے اور کاہن جادوگر ہے. ہم ان کو جادوگر نہیں نا کہتے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نجومی ہے نا وہ کاہن ہے اور کاہن جادوگر ہے اور جادوگر کافر ہے. بخاری کی ہے حدیث. آج مسلمانوں میں پھر کتنے کافر ہو گئے سوچ لیں آپ. یہ جو آپ کا نام پوچھتے ہیں اور آپ کی ماں کا نام پوچھتے ہیں نا, سمجھ لیں کہ یہ کوئی جادو اور اس سے تعلق رکھنے والی چیز. اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں غیب میں رکھی ہیں نا, ان میں ہماری بھلائی ہے. لیکن ہمیں غیب کھوجنے کا ہی شوق ہے. اور دیکھ لیں یہاں پہ الا ہوا کو مارک کریں آپ, سرکل کریں آپ. جب آپ نے یہ قرآن میں آپ قرآن کے خلاف جاتے ہیں جو آپ کہتے ہیں نہیں وہ بھی ہیں, نہیں ان کو اللہ نے دیا با, یہ کہہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غیب کی صرف کنجیاں میرے پاس ہیں, کسی اور کے پاس نہیں. تمہیں منع کر دیا گیا ایسی چیزوں کے پاس جانے سے کیونکہ یہ شرک تک لے جاتی ہیں. اللہ اکبر. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور وہ جانتا ہے جو خشکی میں اور جو سمندر میں. اللہ اکبر. خشکی میں کیا کیا ہے؟ ہم تو خشکی پہ رہتے ہیں تب بھی ہم نہیں جانتے کہ یہاں پہ کیا کیا چیزیں. آئے دن وہ سائنٹسٹ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ ڈسکور ہوا, فلاں ایک جنگل کے اندر ایک بندر ڈسکور ہوا ہے جو کہ یہ اتنا انسان کا انگوٹھا اس کے برابر ہے. پھر اور کتنے جانور اس زمین پہ, رینگنے والے کیڑے, پرندے اور درندے, اور یہ سب کتنے ہیں اور کتنے انسان ہیں. اور کئی دفعہ ایسے کیڑے آپ دیکھتے ہیں یا ایسے برڈز یا ایسی چیزیں وہ دکھاتے ہیں ڈاکیومینٹریز میں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ بھی اتنی اتنی خوبصورت بھی مخلوق اللہ کی ہے. اور باہر میں تو سبحان اللہ جتنی مخلوق اوپر ہے اس سے زیادہ نیچے ہے سمندروں میں. آپ بلکہ انہوں نے بتایا کہ سمندروں کے اندر ویلیز ہیں, جیسے مطلب کھائیاں ہیں, اتنی گہری کھائیاں ہیں کہ وہ جیسے آپ کے زمین کے اوپر پہاڑ ہے نا, اتنی نیچے زمین میں گہرے پہاڑوں کے برابر نیچے کھائیاں ہیں. وہاں پہ کوئی چیز چلی جائے تو وہ کتنی ڈیپ ہوں گی, سوچیں وہاں پہ کیا مخلوق ہے. ان کو رزق پہنچانا, ان کی آواز کو سننا, ان کی ہر حاجت کو پوری کرنا, ان کو مینٹین رکھنا, ان کو سسٹین کرنا, ان کی ये सब वो जानता है तो तभी कर सकता है ना, जो जानने का ही नहीं। देखिए सबसे पहले तो इल्म की बात आती है ना, उसके बाद आगे को रिस्क पहुंचाने की, किसी का ख्याल करने की, किसी की हर मुश्किल को आसान करने की बात तो बाद में आती है ना। यानी पहला चीज है इल्म, वो इल्म रखता है हर एक चीज का। आप इन ये आयते ना वर्डिंग के लिहाज से बहुत ईजी है, बहुत ईजी। सारे वर्ड जो आज आपने देखे हैं ये सब आप तकरीबन पहले पढ़ चुके हैं एक दो वर्ड्स के अलावा, मगर इनका जो यकीन है ना वो बिठाना बड़ा मुश्किल है कि हमारे अंदर ये यकीन बैठ जाए कि अल्लाह मुझे वॉच कर रहा है। अल्लाह तो बार और बार की हर चीज को जानता है। जब भी वो टाइटैनिक को डूबने का दिखाते हैं तो एक ही बात मेरे जहन में आती है कि जब वो डूबने वाला था और कहीं उनको वो रीच नहीं कर पा रहे थे अभी के किसी को साथ राबता कर सके, और बहुत देर बाद खैर राबता भी हुआ, उस वक्त एक ही बात जहन में आती है कि याला जब ये डूब रहे थे कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता कि समुद्र में कुछ लोगों के ऊपर कयामत टूट पड़ी है, लेकिन तू उस वक्त भी जानता था। तुझे पता है समुद्रों में कोई जाने वाला जहाज है उसके ऊपर किसी के ऊपर कितनी मुसीबत आई है। तुझे पता है कि आसमान में कोई जहाज जा रहा है इस वक्त उसके पैसेंजर किस तरह चीखों पुकार कर रहे हैं, मौत उनको सामने नजर आ रही है, किसी को जमीन पर पता ही नहीं है। वो कंट्रोल टावर वाले भी बैठे हुए और लोग भी बैठे, किसी को नहीं पता इस वक्त उनपे क्या गुजर रही है जब वो देख रहे हैं कि हमारा जहाज नीचे को जा रहा है। लेकिन अल्लाह तुझे उस वक्त भी पता है, तुझे सबका ही पता है, सबका इल्म तेरे पास है। हर एक मुसाफिर क्या बोल रहा है, उसकी क्या सदा है, वो किस तरह तुझे पुकार रहा है, किसके ऊपर मुसीबत टूटी हुई है, कौन खुशी में है, कौन गम में है, कौन दिन के उजाले में तुझे पुकारता है, कौन रात के अंधेरे में तुझे पुकारता है, कौन तकलीफ में है, कर्ब में है। तो हर एक की बात जानता है, कोई और ना जाने। जो हमारे साथ रहने वाले घर में लोग होते ना उनको भी नहीं हमारी हालत का पता होता। कभी कभी हम किसी को बयान भी नहीं कर सकते, मुंह से बोल के बताएं भी तो दूसरे को समझ नहीं आती। लेकिन फिर इंसान कहता है अल्लाह तू तो जानता है ना, कोई और भी ना जाने तू तो जानता है। वमा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यालमुहा, और नहीं गिरता कोई पत्ता, सुभान अल्लाह, इल्ला यालमुहा, मगर वो जानता है इसको। अल्लाह, और पत्ते के गिरने का इसलिए बयान किया गया, ये नहीं कि सिर्फ पत्ते के गिरने को जानता है। एंड की बात करके ना सारी पिछली बात आपको समझा दी गई, वो सारे पिछले स्टेजेस से जिससे वो गुजरा है वो सब भी जानता है। किस वक्त कौन सा नया पत्ता, अब नए पत्ते आने हैं, बहार आ रही है, कौन सा नया पत्ता लग रहा है किसी दरख्त के ऊपर, कौन सा बढ़ रहा है, किस वक्त उसका टाइम है गिरने का। और आप देखिए फॉल का जो वक्त होता है, इतने पत्ते होते हैं जमीन पे कि पत्तों की लेयर्स होती हैं, लेयर्स। अल्लाह ताला वो जिस दिन फॉर्म हुआ था दरख्त पे उसको भी जानता है। अल्लाह ताला ये भी जानता है कि एक दरख्त पे कितने पत्ते हैं और इन सारे दरख्तों पे कितने पत्ते हैं। हम अपने घर में लगे हुए दरख्त के पत्ते भी नहीं गिन सकते, एक दरख्त है वो, एक दरख्त के पत्ते भी नहीं गिन सकते। और जब आप ये स्प्रिंग में जाएं तो पहाड़ के पहाड़ दरख्तों से भरे पड़े, हम दरख्त ही नहीं गिन सकते, पत्ते तो दूर की बात। और वो जानता है कहाँ गिरा, कब गिरा, हवा उड़ा के कहाँ लेके गई, कैसे टूटा, कब मट्टी के अंदर मिला, कब वो खत्म हो गया, वो सब जानता है। किस पत्ते को किस जानवर ने खा लिया वो भी जानता है। तो हकीकी इल्म तो उसी के पास है ना, कितना बारीक बीन है। अल्लाह अकबर। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो होती हैं, बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया इंसान के पेट में भी हैं, सुभान अल्लाह वो उनको भी जानता है। ये जो वायरसेस आप कहते हैं लिविंग है ना, उनको भी जानता है। आपके बच्चे घर में, कभी हमने भी पढ़ा अपने वक्त में, और अब बच्चे लेकर आते हैं पैरामीशियम है, अमीबा है, ये कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, कितने छोटे हैं, नेकेड आई से तो नजर भी नहीं आ सकते। अल्लाह तू उनको भी जानता है, उनकी भी जरूरियात तू पूरी करता है, उनको भी खिलाता है पिलाता है, उनकी निगहदाश्त करता है, उनका भी कोई सिस्टम चल रहा है खाने का पीने का हर चीज का। تو یہ سبحان اللہ، میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو واقعی انسان سمجھ نہیں سکتا۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، خشکی تری کا کوئی درخت ایسا نہیں ہے جس پر اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ مقرر نہ ہو، جو اس کے جھاڑ جانے والے پتوں کو بھی لکھ لے۔ یعنی کوئی درخت ایسا نہیں ہے، خشکی میں ہے، تری میں ہے، کہیں پہ بھی، جس ہر درخت پہ ایک فرشتہ ہے مقرر، اور وہ فرشتہ کیا کر رہا، وہ اس کے پتے گن رہا ہے، ان کو لکھ رہا ہے۔ کیسا اللہ کا نظام ہے نا، اور کتنے اللہ کے فرشتے ہوں گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین کے ہر ایک درخت پر فرشتہ مقرر ہے، جو ان کی خشکی تری وغیرہ کی باتیں اللہ کی جناب میں عرض کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا خود بھی علم ہے اور فرشتہ بھی مقرر ہے جو ان کی باتیں اللہ تعالیٰ تک لے کر جاتا ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نون یعنی دوات کو پیدا کیا اور تختیاں بنائی اور اس میں دنیا کے تمام ہونے والے کام لکھے، کل مخلوق کی روزیاں، حلال حرام، نیکی بدی، سب کچھ لکھ دیا، پھر یہی آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ ولا حبتن، اور نہ کوئی دانہ، کہاں پہ، فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں کے اندر، زمین کی تہوں میں چھپا ہوا۔ دیکھیں آپ گارڈننگ کرتے ہیں جب، تو آپ زمین کے اندر ایک دانہ ڈال کے اوپر سے فلیٹ کر دیتے ہیں زمین کو، اس کے بعد آپ کو تو نہیں پتا ہوتا نیچے کیا ہو رہا ہے، لیکن اس دانے کی بھی خبر اللہ کو ہے۔ اور سبحان اللہ، زمین کے اندر جو کیڑے پھر رہے ہیں، یہ رنگ ورمز زمین میں ہوتے ہیں نا، یہ کس طرح سے رنگ ورمز اوپر نیچے جاتے ہیں، زمین کے میں آکسیجن کی وہ پیدا ہوتی ہے ان کے گھومنے سے، یہ آپ سوچیں، یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اور وہاں پہ جانتا ہے یہ دانے کے اوپر کیا گزر رہی ہے، دانہ کس وقت پھٹ رہا ہے، کس وقت اس میں سے کونپل نکل رہی ہے، کب وہ زمین سے پھٹ کے باہر آ رہا ہے، یہ سب اللہ جانتا ہے۔ انسان کو زمین میں دبا دو تو انسان اپنے آپ کو باہر نہیں نکال سکتا، دانہ اتنا سا ہے، جس کو دانہ رول جاتا ہے مٹی میں، وہ تو ایسے ہے جیسے کچھ بھی نہیں ہے، کہاں سے ایک دانہ پھر کہیں ہوا سے کہیں اڑ کے کہاں آ کے گر جاتا ہے اور مٹی اس پہ پڑ جاتی ہے، وہ دانہ اگتا ہے، وہ بھی اللہ کو پتا ہے، وہ اندھیروں میں چھپے ہوئے دانے کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کتنی چھوٹی چیزیں ہیں نا، کتنی باریک چیزیں ہیں، پتا کتنی چھوٹی چیز ہے، اگر درخت کی بات ہو تو پھر بھی ہم سمجھ لیں، پتا کتنی یعنی جس کو کہیں گے بے وقت سی چیز ہے، کتنے ہی پتے گرتے رہتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے نا، کیونکہ یہ کوئی اتنی ویسی، مگر اللہ تعالیٰ کو جب اس کا بھی علم ہے اور ایک دانے کا بھی علم ہے جو اندھیروں کے اندر ہے، تم بتاؤ کہ تمہارا علم کیسے نہیں ہوگا پھر اس رب کو، تم بتاؤ تمہارا کیسے نہیں پتا ہوگا ایک ایک عمل کا۔ لقمان حکیم نے کہا تھا نا، اے بیٹے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی چیز ہو، کسی پتھر کے اندر ہو چاہے، یا زمین میں ہو کہیں، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا، یا آسمانوں میں کہیں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جمع کر کے لے آئے گا۔ دانے کی کسی کو خبر نہ ہو، اللہ کو خبر ہے، دانے پہ کیا گزر رہی ہے، کیا چینجز آ رہی ہیں، اللہ کو خبر ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کی پرورش کرنا زمین کے نیچے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ایک ہوا کے جھونکے سے کتنے پتے ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے ہیں، یہ اللہ کے علم ہے۔ اللہ اکبر۔ ولا رطب ولا یابس، اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز، کوئی اللہ کے علم کے باہر نہیں ہے۔ اور تر چیزوں میں آپ دیکھ لیں، آپ کے تر چیزیں کیا کیا، جتنی تر چیزیں ہیں، چاہے وہ پلانٹس میں ہوں، لیونگ تھنگز ہیں، سب تر چیزیں، اور خشک چیزیں، ڈرائی پلانٹس لے لیں یا اور جتنی بھی ڈرائی چیزیں ہیں، اس میں سب آ گئے، بے شمار ہیں، بے شمار ہیں، ہر ایک کا علم میرے رب کو ہے۔ الا فی کتاب مبین، مگر سب کا علم جو ہے کتاب مبین میں ہے۔ کتاب مبین کیا ہے؟ کتاب مبین سے دو چیزیں مراد ہیں، اور دونوں ہی ایک ہی ہیں اصل میں۔ ایک مراد ہے لوح محفوظ، لوح محفوظ جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، لاسٹ ٹائم میں آپ کو بتایا تھا نا، ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور اس تک کسی کی بھی ریچ نہیں ہے، سمجھ لیں ایک ریکارڈ بک ہے اس کے اندر. اور دوسرا اس کا معنی ہے اللہ کا علم، اللہ کا علم، کتاب مبین ہے، ظاہر اللہ کا علم کے مطابق ہی لوح محفوظ میں بھی چیز لکھی ہوئی ہے، تو اٹس دا سیم تھنگ. اب آپ ایک آیت کو اس کو پڑھ کے کیا سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ اس آیت کا ویسے مقصد کیا ہے؟ ہم اللہ کو دیکھ تو نہیں سکتے ہے نا، لیکن ہم ان آیات سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس کر سکتے ہیں، اس کی تھوڑی سی پہچان، اس کے علم کی تھوڑا سا اندازہ ہم کر سکتے ہیں. ویسے تو یہ ہمارے لیے ہی بتائی گئی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی بتایا گیا اور ہر چیز کا تھوڑا تھوڑا مینشن کر دیا گیا، اس کا علم تو اس سے بہت زیادہ ہے. مگر چونکہ ہماری تو عقل اتنی ہی ہے تو اس لیے، ورنہ یونیورسز کا علم اگر آپ دیکھیں، عالمین کا علم، وہ رب العالمین ہے، اور رب کیسے بن سکتا ہے جبکہ وہ علم نہ اگر رکھتا ہو تو رب ہی نہیں ہو سکتا. علم ہے تو ان کو پرورش بھی کرتا ہے، ان کو پیدا بھی کیا، ان کو سسٹین بھی کر رہا ہے، ان کو مینٹین بھی کر رہا ہے، ان کو رسک بھی دے رہا ہے، ان کی کیئر بھی کر رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کو علم ہے، تو تبھی ہے نا یہ سب. جو عالمین کا علم رکھتا ہے، پتہ نہیں اور کتنے جہان ہیں جس میں کیا کیا مخلوق ہے ہم نہیں جانتے، فرشتے کتنے بے شمار ہیں، ان کے بارے میں علم رکھنا، یہ ہمیں تو بس یہ زمین کا ابھی اتنا سا بتایا گیا کہ یہ ساری چیزیں اللہ کو پتا ہیں، اور غیب کے اس کے خزانوں میں کیا کیا ہے، کتنی غیب کی باتیں. ہم تو اپنی چھوٹی سی قسمت کو ہی لے کے بیٹھے ہوئے نا کہ میری قسمت میں کیا لکھا ہوا، یہ بس غیب ہے. او بھائی غیب یہ سب ہے، جو فیوچر میں آنا ہے وہ بھی سب غیب ہے، اور جو ہماری سے ان سین ہے، جو آسمانوں پہ ہے، جو اور یونیورسز میں ہے، وہ بھی سب غیب ہے ہمارے لیے. ہمارے تو خیر جو ہمارے علم ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے، ہمارے لیے تو بہت کچھ غیب ہے. اللہ اکبر. تو اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمارے اندر واقعی ایک اللہ تعالیٰ کی جو ایک پہچان ہے نا، وہ آتی ہے. حالانکہ وہ رب اس سے بہت بیونڈ ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، مگر تھوڑی جو ہماری عقل کے مطابق تھوڑی سی ہمیں پہچان آتی ہے، اور پھر اسی لیے ہمارے منہ سے بے اختیار نکل آتا ہے نا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ ایسا ہے. یہ یقین اور یہ پہچان کرانے کے لیے یہ آیات ہیں کہ آپ پہچانیں اپنے رب کو. جب آپ ایسی کوئی باتیں کرتے ہیں کہ ہاں اللہ کو نہیں پتا کہ وہ لوگ قحط میں ہیں، اللہ کو نہیں پتا کہ وہ لوگوں کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، وہ رب تو وہ ہے جو ایک پتے کے گرنے کو بھی جانتا ہے، وہ کیا ان لوگوں کو نہیں جانتا؟ وہ رب جو زمین میں ایک رولے ہوئے دانے کو جانتا ہے، کیا اس کو نہیں پتا افریقہ میں کوئی پیاس میں بیٹھا ہوا ہے، بھوک میں بیٹھا ہوا؟ تاکہ ہم کبھی کبھی ایسے سوال کرتے ہیں نا، تو جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو جائے گی نا، پتا ہوگا کہ اللہ ذات کیا ہے، تو تب ہم ایسے سوال نہیں کریں گے.